Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma Amin ya rabbal alamin. رمضان المبارک کا آغاز تو انشاءاللہ پیر سے ہوگا, تو کل سے باقاعدہ ہم جو مطالعہ قرآن مجید ہے, جو دورہ ترجمہ قرآن اس کو کہا جاتا ہے, اس کا آغاز کریں گے. تو آج ایک روایت ہے پرانی چلی آ رہی ہے کہ پہلے دن جو ہے وہ قرآن مجید کا کچھ تعارف کرانے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کے بعد سورہ فاتحہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. یہ جو پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن کا, یہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ رحمہ نے میرا خیال ہے 1984 میں اس کا آغاز کیا تھا اسی مسجد سے, تو اب 30 سال اس کام کو ہو گئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کام میں بہت برکت دی. چھوٹا سا جو پودا ڈاکٹر صاحب نے لگایا تھا وہ آج ایک تناور درخت بن چکا ہے, اور بہت زیادہ مقامات پر پورے ملک میں اب یہ پروگرام ہوتا ہے. ابھی پورا ہفتہ میں کراچی میں تھا, کل رات وہاں سے واپس آیا ہوں, تو وہاں اس کی فیلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور جس علاقے میں آپ چلے جائیں وہاں جگہ جگہ بینر لگے ہوتے ہیں دورہ ترجمہ قرآن کے پروگراموں کے, اور بہت حصہ ہم گھومے کراچی کا, تو تقریباً ہر جگہ ہمیں یہ مناظر نظر آتے ہیں. اور ایک دوست بتا رہے تھے کہ رمضان المبارک میں تو عجیب نقشہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ یہاں پہ مختلف شادی ہالز میں وہاں زیادہ تر یہ پروگرام ہوتے ہیں, مساجد میں بھی ہوتے ہیں, تو ایک جگہ سے آدمی گزرتا ہے تو وہاں لاؤڈ سپیکر پر اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے, تھوڑی دیر آگے جاتا ہے اگلا علاقہ شروع ہوتا ہے تو وہاں سے یہ آواز آ رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی برکت اس کام کو عطا کی. مولانا ابو الحسن علی ندوی علیہ رحمہ کی ایک تصنیف ہے, جب ایمان کی بہار آئی, اور یہ اصل میں سید احمد شہید علیہ رحمہ اور ان کے جو رفقا تھے, ان کے جو احوال تھے, ان کے جو واقعات تھے, اس پر مبنی کتاب ہے. تو بڑا اچھا عنوان ہے, جب ایمان کی بہار آئی. رمضان المبارک میں بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ربیع القرآن ہے, یہ گویا قرآن کی بہار کا مہینہ ہے, اور جیسے یہ ایک لٹمس ٹیسٹ بھی ہے. آج ہی میں پڑھ رہا تھا ایک اقتباس مولانا سید ابو العالی مودودی علیہ رحمہ کا, ان کی ایک کتاب ہے اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر, تو اس میں انہوں نے روزے کا بیان کیا ہے. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں, بلکہ کچھ عرصے پہلے تک بھی, جو سکتے کے مریض ہوتے تھے, جن کو سکتہ ہو جاتا تھا, معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں, بہت طویل عرصے تک بھی سکتہ چلتا تھا, تو مولانا لکھتے ہیں کہ اس کا ایک نسخہ یہ ہوا کرتا تھا اس کو دیکھنے کا کہ اس آدمی میں زندگی باقی ہے, سانس اس کی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی, کہ اس کی ناک کے آگے آئینہ رکھا جاتا تھا, اور اگر آئینے میں کچھ ارتعاش پیدا ہو, کوئی حرکت پیدا ہو, تو اس سے لگتا تھا کہ یہ زندہ ہے, اور اگر بالکل نہیں ہے تو اس سے لگتا تھا کہ یہ آدمی فوت ہو گیا. تو مولانا نے یہی بات لکھی ہے کہ رمضان المبارک بھی گویا ایسی ہی چیز ہے, ایسا ہی ٹیسٹ ہے, کہ اگر کسی سماج میں کوئی خدا خوفی, کوئی تعلق مع اللہ اور کوئی خیر موجود ہے, تو پھر وہ بروئے کار آ جائے گا, وہ ظاہر ہو جائے گا رمضان المبارک میں. اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر رمضان المبارک میں بھی معاشرے میں اور لوگوں میں اللہ کی طرف رجوع نہ ہو, خیر کی طرف کوئی لگن نہ ہو, تو گویا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ سماج جو ہے وہ بھی مردہ ہو چکا ہے, اس شخص کی طرح جو سکتے میں نہیں ہے بلکہ وہ دم توڑ چکا ہے. تو رمضان المبارک اس لحاظ سے بھی گویا ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے, اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک گارنٹی بھی دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ عام حوالوں سے تو ہم سارا, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا مدعا ڈالنا, سارا مدعا جو ہے وہ ہم شیطان پہ ڈال دیتے ہیں, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں ایک گارنٹی ہمیں دی ہے کہ اذا جاء رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، غلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطانوں کو سنگل ڈال دی جاتی ہے۔ تو گویا اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ شیاطین انس کی کارپردازی ہے، اور ہمارے اپنے اندر ہمارا جو نفس ہے اس کی شرارتیں۔ تو ہر آدمی اس مہینے میں گویا یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ وہ کتنا کچھ دیندار ہے، اس کے اندر دینداری کتنی ہے۔ تو اس مہینے میں اگر اللہ کی طرف رجوع، نیکی اور عبادت میں انسان آگے نہیں بڑھتا، تو پھر گویا بہت ہی خطرے کی بات ہے۔ تو یہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے، کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ بہتر طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک قرآن مجید کے تعارف کا معاملہ ہے، تو قرآن مجید کی جو ایک تعریف کی جاتی ہے ہمارے ہاں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اس تعریف کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس تعریف کے ذیل میں جو ہے وہ قرآن مجید کا مختصر سا تعارف بھی کرانے کی کوشش کریں گے۔ اس کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ یہ اس کے الفاظ کیا ہیں، کہ القرآن کلام اللہ المنزل علی الرسول بواسطت جبرائیل المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہتا المتعبد بتلاوتہ۔ جو سب سے پہلا جز ہے قرآن مجید کی تعریف کا، وہ یہ ہے کہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ بات خود قرآن مجید میں سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، کہ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص جو ہے تم سے پناہ طلب کرے، امان چاہے، اس کو امان دے دو، پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، کلام اللہ کو سن لے، اور پھر اس کو اس کے مأمن تک پہنچا دو، اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ تو قرآن مجید کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی سب سے بڑی عظمت بھی یہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو تعارف بھی یہی ہے، اس کا سبب عظمت بھی سب سے بڑا یہی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں بیان ہوئی ہیں، عقائد بھی بیان ہوئے ہیں، عبادات کا بھی تذکرہ ہے، معاملات کی طرف بھی اشارے ہیں، قصص الانبیاء بھی ہیں، اور بہت کچھ اس میں بیان ہوا ہے، جنت جہنم کے احوال بھی ہیں۔ لیکن قرآن مجید کا جو اینڈ میننگ ہے، جو سب سے بڑی اس کی مراد کیا ہے، وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اگر قرآن مجید پڑھ کے ہم نے بہت سی معلومات اکٹھی کر لیں، بہت سی چیزیں ہمیں معلوم ہو گئیں، تاریخی حقائق معلوم ہو گئے، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جغرافیے کے بارے میں معلوم ہو گئیں، اور بہت سی چیزیں جو ہیں عبادات کی تفصیل ہمارے ذہن میں آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی نہیں ہوئی یا اللہ سے تعلق میں اضافہ نہیں ہوا، تو پھر ہم نے قرآن مجید نہیں پڑھا۔ تو قرآن مجید کا سب سے بڑا تعارف یہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا کنہا ہے، اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ بہت سی روایتوں میں، مذہبی اور فلسفیانہ روایتوں میں، یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم آخری بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے، یعنی نیگیٹیولی، اس کو کہتے ہیں نیگیٹو تھیولوجی، کہ اللہ کے بارے میں ہم نگیشنز تو کر سکتے ہیں لیکن افرم ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے۔ اسی لیے جو ہندو روایت ہے اس میں جو سب سے اونچا کلمہ ہے نا، وہ یہی ہے، نیتی نیتی، نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، اس سے آگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کچھ بھی کہنے کے قابل کیسے ہوتے ہیں، کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ اس کا سبب ایک ہی ہے، اور وہ خود اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے وحی کو کہا جاتا ہے کہ یہ سیلف ڈسکلوجر آف گاڈ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ڈسکلوز کیا، جتنا ڈسکلوز اللہ نے کرنا چاہا اپنے آپ کو وہ سارا کا سارا اپنے کلام میں کر دیا، بس اس کے علاوہ ہم اللہ کو نہیں جان سکتے، اللہ کو جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ تو یہ سب سے بڑی بات کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ظاہری بات ہے جو عظمت اللہ کی ہے وہی اس کے کلام کی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اس کو بڑا اچھا مثال سے بیان کیا کرتے تھے کہ جو تاثیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی کی ہے، ویسی ہی تاثیر اللہ تعالیٰ کے کلام کی بھی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست کی کہ ربی ارینی انظر الیک، کہ اے رب تو مجھے اپنا آپ دکھا دے، میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہی جواب دیا گیا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، لیکن تم ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ قائم رہ سکے، یہ اس کا سہار کر لے، تو پھر ہو سکتا ہے تم بھی کو زیارت کر سکو، دیکھ سکو۔ تو فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی جو ہے اس پہاڑ پر فرمائی تو وہ پہاڑ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ اور یہی تاثیر خود سورہ حشر میں قرآن مجید میں اس سے ملتے الٹے الفاظ ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی ہیبت سے۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کا جو محبت وحی ہے، جس جگہ پر وحی کا حبوط ہوا ہے، جو اترا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے۔ جو خود قرآن مجید میں فرمایا گیا نا کہ ہم نے اس کو اتارا ہے آپ کے دل پر، علی قلبک، ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا ہے، دل پر نازل کیا۔ اور یہ نازل کیسے کیا ہے، یہ کلام اللہ نے کیسے فرمایا ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، بواسطہ جبرائیل، سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ چونکہ خود قرآن مجید میں سورہ شورا کے آخر میں بتائے گئے ہیں، موڈز بتائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ہم کلام ہوتے ہیں تو اس کے کیا میڈیمز اختیار کرتے ہیں، کیسے ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی انسان کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے۔ بندہ تو جب چاہے اپنے اللہ سے کلام کر سکتا ہے، اس سے راز و نیاز کر سکتا ہے۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب چاہے مجھے پکار لے، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ لیکن ہر بندی کی یہ حیثیت نہیں ہے، اس کی یہ اوقات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست کلام کریں۔ تو کہا کہ کسی بشر کے شایع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کریں، الا وحین، سوائے اس کے کہ براہ راست کوئی چیز اس کو سجھا دیں، خفیہ اشارے کے ذریعے دل میں کوئی بات ڈال دیں، براہ راست کوئی چیز جو ہے دل میں اتار دینا، ایک یہ طریقہ ہے۔ او من وراء حجاب، یا پردے کی اوٹ سے اللہ تعالیٰ کلام فرمائیں کسی بشر سے۔ او یوسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا کوئی پیامبر بھیجیں اور اس کے ذریعے جو چاہیں وہی فرمائیں۔ تو یہ تین طریقے ہیں، تو یہ تینوں طریقے اختیار کیے گئے۔ جو پہلا طریقہ ہے براہ راست دل میں بات ڈال دینا، یہ بھی ہوا ہے۔ جو ہمارے ہاں حدیث کی ایک صنف ہے جس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے وہ جو اللہ کا فرمانا ہے وہ کلام اللہ، یعنی جو معروف معنوں میں قرآن مجید ہے، اس میں تو نہیں ہے۔ تو وہ کیا ہے، وہ یہی صورت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، آپ کے جی میں کوئی بات ڈالی جاتی ہے، اور پھر آپ اس کو اپنی زبان مبارک سے، یعنی اس کی فریزنگ آپ خود کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہوا ہے، کچھ روایتوں میں آپ نے فرمایا بھی ہے کہ ان روح القدس نفس فی روعی، کہ روح القدس نے براہ راست میرے جی میں، میری جان میں، میری روح میں ایک بات القا کر دی۔ تو یہ بات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ دوسرا جو موڈ ہے، من وراء حجاب، کہ پردے کی اوٹ سے۔ ٹھیک ہے، اس کی سب سے مشہور مثال تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے، اس کا بھی تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کلام سے مشرف فرمایا جس وجہ سے ان کا لقب کلیم اللہ جو ہے وہ قرار پایا. تو مکالمہ ہوتا تھا، گفتگو ہوتی تھی، اور ایک رائے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء کروایا گیا، جو معراج کروائی گئی، اس کی صورت بھی یہی تھی. کیونکہ اس میں ایک سٹینڈرڈ اختلاف صحابہ سے چلا آ رہا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہوا یہ بالکل رو در رو تھا، وہاں رویت الہی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو ایک سٹینڈرڈ اختلاف ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ تو نور ہے، اس کو تو دیکھا نہیں جا سکتا. تو ایک رائے کے مطابق وہاں پر بھی جو مکالمہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ بھی من وراء حجاب تھا. تو یہ اور تیسری صورت وہ ہے جو اصل میں قرآن مجید کا میڈیم ہے، کہ جس میں یہ ہے کہ وہ او یرسل رسولا، یا وہ کوئی پیامبر بھیجتا ہے، اس کے ذریعے اپنی بات بندوں تک پہنچاتا ہے. تو قرآن مجید کا جو میڈیم ہے وہ یہ والا ہے کہ قرآن مجید سیدنا جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اور سورہ حج کے آخری رکوع میں پورا وہ چینل بتا دیا گیا کہ اللہ، وہ جو پہلے ہم نے پڑھایا نا کہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اگر بندوں کو کوئی بات بتانا چاہیں، کوئی رہنمائی فرمانا چاہیں، تو ہر ہر فرد سے براہ راست گفتگو کریں، اس کو براہ راست مخاطب کر کے جو ہے نام بنام اس سے باتیں کریں، ایسا نہیں ہوتا. اس کا ایک میڈیم بنایا، اور وہ میڈیم جو ہے وہ سورہ حج کے آخری رکوع میں بیان کر دیا کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا و من الناس، اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، برگزیدہ کر لیتے ہیں فرشتوں میں سے بھی پیامبر اور انسانوں میں سے بھی پیامبر. تو اصل مقصود تو یہ ہے کہ اللہ کی بات بندوں تک پہنچائی جائے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے کہ دو پیامبر چنتے ہیں، ایک پیامبر فرشتوں میں سے، ایک پیامبر انسانوں میں سے. ٹھیک ہے، تو فرشتے چونکہ نورانی مخلوق ہیں، مقربین بارگاہ الست ہیں، وہاں پر ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں. عام طور پہ ہماری روایت یہی کہتی ہے کہ وہ فرشتے ایک ہی رہے، اور وہ سیدنا جبریل علیہ السلام ہیں کہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وحی لے کر آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وحی لے کر آئے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے لیا، اور پھر اس کے بعد انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چنتے ہیں، برگزیدہ کرتے ہیں، ان کا استفاء اور اجتباء ہوتا ہے، اور وہ پھر بندوں تک، باقی مخلوقات تک پہنچاتے ہیں. تو سیدنا آدم اور سیدنا نوح سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ رسول ملک نے اللہ سے لیا، اور اس اللہ تعالیٰ سے لے کے رسول بشر تک پہنچا دیا، اور پھر رسول بشر نے باقی تمام انسانوں تک وہ بات پہنچا دی. تو یہ قرآن مجید جو ہے اس کے بارے میں، یہ جو اس کی تعریف کا حصہ ہے کہ بواسطت جبرائیل، کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کے واسطے سے یہ جو ہے یہ کلام اللہ تعالیٰ نے اتارا. اور دو آیتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آخری اس تک، کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ کو بطور تحفے کے یہ چیز دی گئی. تو یہ جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ آسمان پر گویا دیا گیا، باقی سارا کا سارا قرآن مجید سیدنا جبریل علیہ السلام کے واسطے سے دیا گیا. اس کے بعد آگے کیا ہے کہ المکتوب فی المصاحف، کہ قرآن مجید جو نقل ہوا ہے اس کے دونوں میڈیمز ہیں، اور وہ جو ہے وہ سینے میں بھی محفوظ ہوا ہے، اس سے بھی آگے چلا ہے، اور مصاحف پر بھی ہوا ہے. اس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ضبط فی الصدور بھی ہے، سینوں میں بھی اس کو محفوظ کیا، اور ضبط فی السطور بھی ہے، یعنی لکھ کر بھی اس کو محفوظ کر لیا گیا. اور یہ حفاظت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی صحابہ کے ذریعے جو ہے وہ چلتی چلی آئی. اور اس میں بھی ظاہری بات ہے کہ ایک حفاظت کا بھی معاملہ ہے، یعنی جو پورا میڈیم ہے نا قرآن مجید کے نزول کا، وہ سارا کا سارا بہت ہی محفوظ ہے. یعنی ہمیں معلوم ہے قرآن مجید کا کے بارے میں بھی جو الفاظ آتے ہیں وہ دو طرح کے آتے ہیں، ایک انزال کا لفظ آتا ہے اور ایک تنزیل کا لفظ آتا ہے. تو انزال کا جو لفظ ہوتا ہے اس میں یک بارگی کوئی چیز اتار دینا، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو سورہ قدر میں ہے، یا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو ایک بہت مبارک رات میں اتارا، یا جس طرح لیلۃ القدر ہے اس کے بارے میں عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی کوئی رات ہے لیلۃ القدر، تو اس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. اور دوسری طرف قرآن مجید میں تذکرہ آتا ہے تنزیل کا، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس کو اتارا بہت اہتمام کے ساتھ، بہت تدریج کے ساتھ. تو انزال کے بارے میں یعنی ایک رائے تو یہ ہے کہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کرنا شروع کیا، اس کا آغاز ہوا. اور دوسری رائے جو زیادہ معروف ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں یک بارگی پورے قرآن کو جو ہے وہ لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر اتار دیا گیا، یک بارگی اتار دیا گیا، اور وہاں سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر سیدنا جبریل علیہ السلام اس قرآن مجید کو لاتے رہے 22.5 برس کی مدت میں. تو اس میں بھی جو ہے نا اس کا اہتمام بہت کیا گیا، یعنی وہ جو قرآن مجید جہاں پر اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہے اس کا تو نام ہی یہ ہے لوح محفوظ، وہ کہتی یہ بتائی رہی ہے کہ وہ بہت محفوظ جگہ ہے. جو سورہ واقعہ کے آخر میں کہا نا کہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن مجید ہے اور بہت ہی محفوظ چھپی ہوئی جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کو چھو بھی نہیں سکتے مگر انتہائی پاک باز فرشتے. یعنی یہ جو مشرکین کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید جو ہے اس یہ کوئی جنات کا کلام ہے، یہ شیاطین کی آمیزش ہے، کہا کہ اللہ کے ہاں جو قرآن مجید جو اس لوح محفوظ میں ہے وہاں فرشتے بھی، عام فرشتے بھی نہیں جا سکتے، بہت ہی مقرب فرشتے ہی ہیں جو وہاں تک جا سکتے، انتہائی پاک باز فرشتوں کے سوا وہاں کسی کی رسائی ہی نہیں. اور پھر قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب یہ قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو جنات ہیں وہ چونکہ ناری مخلوق ہیں اور آسمانوں میں پرواز کرتے رہتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کبھی فیصلے اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں، اللہ کی تقویم میں فیصلے اترتے ہیں، تو یہ سن گن لگانے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب وہ حکم نازل ہو رہا ہوتا ہے، فرشتے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، تو آدھی پچدی بات کوئی یہ اچک لیتے ہیں، اور وہ ایک بات اس میں سے لیتے ہیں اور اس کو لا کر اپنے جو دوست کاہن ہوتے ہیں دنیا کے، ان کے کان میں ڈال دیتے ہیں. اور وہ جو کاہن ہیں ان کے دوست جو اولیاء و شیطان ہیں، وہ اس میں 99 جھوٹ ملا کے اپنا کاروبار چلاتے ہیں. ظاہری بات ہے یہ جو پروفیسیز ہوتی ہیں اور یہ جو علوم نجوم ہیں اور یہ ساری پیش گوئیاں وغیرہ ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے ان میں کچھ حقیقت ہوتی ہے تبھی تو یہ کاروبار چلتا ہے. تو یہ ہوتا ہے، یہ ایک ایسا معاملہ ہے، یہ آزمائش کے لیے اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کوئی ایک آدھی بات یہاں سے نکال لیتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کوئی کتاب نازل فرمانے لگتے ہیں، جب کسی پیغمبر پر کوئی وحی نازل فرماتے ہیں، تو پھر دور دور تک پہرے لگا دیتے ہیں. سورہ جن میں اس کا بیان ہے کہ ہم اس سے پہلے کنہ نقودو مقاعد السم، جنات نے کہا کہ اس سے پہلے تو ہم کوئی سن گن لینے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن جب اب ہم کہیں بیٹھتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں نجد لہو شہاب رسدا، تو ہم تو اپنے لیے پاتے ہیں کہ ایک شہاب ثاقب جو ہے ہم پر میزائل کی طرح داغ دیا جاتا ہے. تو گویا پہرے لگا دیے جاتے ہیں کہ کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ جو لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر آیا اور سمائے دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر آیا، تو اس میں کوئی لیکیج ہو جائے، اس میں کوئی آمیزش ہو جائے، اس میں کوئی چیز داخل ہو جائے، کوئی امکان ہی نہیں ہے اس کا. اور پھر اس کے بعد جو اس کی حفاظت کا ذمہ ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو دنیا میں تو ظاہری بات ہے معروف معنوں میں ہم جو لوگ جو بچے بھی قرآن مجید حفظ کرتے ہیں اپنے سینے میں اس کو حافظ کہتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں حافظ قرآن اللہ تعالیٰ ہیں، ٹھیک ہے، وہ حافظ قرآن ہیں، انہوں نے ذمہ لیا ہے کہ وہ قرآن مجید کی حفاظت کریں گے. تو یہ ظاہری بات ہے کہ تحریر کا دور تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو اس کو لکھ کر بھی محفوظ کر لیا گیا اور وہ مصاحف میں نقل ہو رہا ہے. المنقول الینا بالتواتر یا نقلا متواترا، یہ جو نقل ہوا ہے ہم تک یہ متواتر نقل ہوا ہے. اب یہ بجائے خود اس کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے کہ قرآن مجید کوئی سولیٹری روایت نہیں ہے، ایک دو تین چار لوگوں کی روایت نہیں ہے، कि उन लोगों को देखना पड़े, उनके किरदार की परख हो, उनके बारे में ये चेक किया जाए कि उनका हाफजा ठीक था नहीं ठीक था, उनका किरदार कैसा था, ऐसा नहीं है। ये जीलम बाद जीलिन व कर्नम बाद कर्नन, एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल, सहाबा की पूरी नस्ल ने ताबईन की पूरी नस्ल को कुरान मजीद दिया, ताबईन ने तबा ताबईन को दिया, तबा ताबईन ने अपने जो है वो लोगों को दिया, और उस तरीके से कुरान मजीद हमारे तक पहुँचा। तो ये ज़ाहिरी बात है उसकी हिफाजत की बहुत बड़ी गारंटी है कि ये तवातुर से नकल हुआ है, इसके अंदर किसी चीज़ की आमेजिश नहीं हो सकती, बहुत ही महफूज ज़रिया है किसी भी बात को पहुँचाने का। और फिर एक और हिस्सा भी होता है कुरान मजीद की तारीफ़ का कि अल मुताबद बि तिलावती ही, कि कुरान मजीद वो कलाम है अल्लाह का या वो किताब है कि जिसका पढ़ना जिसकी तिलावत जो है वो इबादत है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको वाज़े कर दिया, तो आपने कहा कि मन करा हरफ़ मिनल कुरान फ़लहू आशर हसना, कि जो आदमी भी कुरान मजीद का एक हर्फ भी पढ़ेगा तो उसके लिए 10 नेकियां हैं। और आपने फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ़ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ़ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। तो अलिफ़ लाम मीम जिसने पढ़ा, जिसने तिलावत की, तो उसको 30 नेकियाँ मिल गईं। तो फरमाया कि कुरान मजीद वो कलाम है अल्लाह का, वो किताब है कि जिसके हर्फ हर्फ पर नेकी है और जिसका पढ़ना बजाय ख़ुद एक इबादत का अमल है। तो ये कुरान मजीद के बारे में कुछ बुनियादी बातें थीं तो मैंने आपके सामने अर्ज़ की हैं। अब इसमें इसके बाद जो बाकी तफसीलात हैं, ज़ाहरी बात है कुछ स्टैटिस्टिकल चीज़ें हैं, वो सब आपके इल्म में हैं कि कुरान मजीद जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो उसकी तकसीम थी, तो सूरतों की तकसीम थी और सूरतों के अंदर आयतों की तकसीम थी। तो हर सूरत के अंदर जो आयतों की तरतीब है ये भी तौकीफ़ी है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई है अल्लाह के बताने पर। और ज़्यादा राय यही है और कि कुरान मजीद की जो सूरतों की जो तरतीब है ये भी तौकीफ़ी है। कुछ लोगों का ख्याल है कुछ सूरतों के बारे में कि उसमें इज्तिहाद का भी दखल है, लेकिन ज़्यादा सही बात यही है कि एक सूरत के अंदर आयात की तरतीब ये भी अल्लाह ताला की तरफ से तय करता है, और जो कुरान मजीद में सूरतों की तरतीब है कि पहले सूरह फातिहा है, फिर सूरह बकरा है, फिर सूरह जो है वो आले इमरान है, फिर सूरह निसा है, सही बात यह है कि ये तरतीब भी तौकीफ़ी है, ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है अल्लाह की हिदायत पर। और जिस तरह हमें मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक में एक दौर हुआ करता था, हर रमज़ान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सैयदना जबरील तशरीफ़ लाते थे और रमज़ान की हर शब में दौर हुआ करता था, गोया जितना कुरान मजीद उस वक्त तक नाजिल हो चुका होता था उसको एक तरतीब भी दे दी जाती थी, बिल्कुल उसको सीधा कर दिया जाता था कि इसकी तरतीब ये है। और आखिरी रमज़ान में आपकी वफ़ात से पहले ये दो मरतबा दौर हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदना जबरील का। तो एक तो ये सूरतें थीं और सूरतों के अंदर आयतें थीं, ये तरतीब थी बस कुरान मजीद जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए हैं वो उसकी शक्ल ये थी, मा बैनुद्दुफ़तैन। उसके बाद जो एक तकसीम सामने आई वो सहाबा के दौर में आ गई थी, और वो जिसको हमारे यहाँ हिज्ब कहते हैं या मंजिल कहते हैं, सात मंजिलें या सात अहज़ाब। और वो क्या था कि सहाबा किराम का चूँकि कुरान मजीद के साथ एक खुसूसी ताल्लुक़ था, तो वो कोशिश किया करते थे कि एक हफ्ते में कुरान मजीद ख़त्म कर लें, तो उसके लिए उन्होंने कुरान मजीद को जो है वो सात हिस्सों में तकसीम कर लिया। उसके बाद फिर एक और तकसीम वजूद में आई जिसको रुकुओं की तकसीम हम कहते हैं, और वो हर जगह पर हुई भी नहीं। आज भी आप अगर देखें कि सऊदी अरब में या कुछ अरब ममालिक में जो कुरान मजीद छपते हैं उसमें रुकुओं की उस तरह की तकसीम नहीं है, उसकी और तरह की तकसीम। लेकिन रुकुओं की तकसीम क्यों करनी पड़ी? क्योंकि हमें मालूम है कि कुरान मजीद में जो है वो नमाज के अंदर जहरी रकात में भी और दूसरी रकातों में भी जब शुरू की होती हैं, सूरह फातिहा के साथ कुरान मजीद का कुछ हिस्सा पढ़ा जाता है। तो ज़ाहरी बात है कुरान मजीद जो भी पढ़ा जाएगा वो बामानी बात होनी चाहिए, कोई ऐसी बात हो कि जिसमें बात मुकम्मल हो जाए। तो अब ज़ाहिर बात है जो छोटी सूरतें हैं वो तो ठीक है पूरी पढ़ ली जाएँ, लेकिन जो बड़ी सूरतें हैं उसमें एक छोटे छोटे चंक्स ऐसे बना दिए जाएँ कि जिसमें मिन जुमला एक बात मुकम्मल हो जाए, और ताकि लोग इस तरह बेतरतीबी से मुहमल अंदाज में उसको न पढ़ें تو اس کے لیے کہ بھائی ایک رکعت میں قرآن نماز کی ایک رکعت میں کتنا حصہ قرآن مجید پڑھا جائے اس کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے رکوعوں کی تقسیم کی گئی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور تقسیم ہے, اور وہ تقسیم بھی آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر وہ بھی عرب ممالک میں نہیں پائی جاتی, وہ پاروں کی تقسیم ہے, سی پارے, یعنی 30 حصوں میں قرآن مجید کو ختم کر دیا, یعنی تقسیم کر دیا گیا. اور اس کے پیچھے بھی بات یہی تھی کہ قرآن مجید چلیں ایک ہفتے میں ختم کرنا تو بہت مشکل ہے, تو ایک مہینے میں قرآن مجید کی تکمیل کر دی جائے. تو وہ بہت ہی آربیٹریری تقسیم ہے اور اس میں معنی کا مضمون کا بھی خیال نہیں رکھا گیا. جو بھی اس وقت کوئی نسخہ کسی صاحب کے پاس تھا اس کو بالکل برابر برابر 30 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. تو یہ قرآن مجید کی ایک ترتیب کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں. اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے, اور سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ, ایک تو اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ روایت بہت مشہور ہے اور بخاری میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے, کہ ایک صحابی ہیں مشہور سعید ابن المعلہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں پر یہ بھی حاضر تھے, تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ. آپ نے فرمایا کہ میں ضرور بے ضرور تمہیں قرآن مجید کی جو سب سے عظیم سورت ہے اس سے باخبر کروں گا, اس کے بارے میں اطلاع دوں گا اس سے پہلے کہ تم مسجد سے باہر نکلو. تمہاری مسجد سے باہر جانے سے پہلے پہلے میں تمہیں بتاؤں گا, اطلاع کروں گا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے. تو جب وہ نکلنے لگے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ سب سے عظیم سورت کون سی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ فقال الحمد للہ رب العالمین, آپ نے کہا کہ الحمد للہ رب العالمین, ہی سبع المثانی, یہی سبع مثانی ہے, والقرآن العظیم, اور یہی قرآن عظیم ہے. خود قرآن مجید میں آیا نا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی عطا کیں اور قرآن عظیم عطا کیا. تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ روایت ترمذی میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انزل اللہ عز وجل فی التورات ولا فی الانجیل مثل ام القرآن, کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تورات میں نہ انجیل میں, اور ایک روایت کے مطابق خود فرقان میں یعنی قرآن مجید میں, ام القرآن جیسی کوئی سورت نازل نہیں فرمائی. اور اس سے قرآن, اس کا ایک اور نام سامنے آ جاتا ہے کہ ام القرآن, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام القرآن فرمایا. اسی وجہ سے یعنی یہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایسی سورت کسی کتاب میں نہیں, پچھلی کسی کتاب میں بھی اس سورت کی کوئی نظیر, اس کی کوئی مثال موجود نہیں. اب اس کے کئی نام ہیں سورہ فاتحہ کے, ایک تو یہی نام اس کا فاتحہ جو اس کا علم, اس میں علم بن چکا ہے کہ قرآن مجید کا افتتاح کرنے والی سورت, یعنی اوپننگ سورہ آف دا قرآن, یہ اس کا گویا بالکل اس میں علم ہے. پھر ام القرآن, کہ قرآن مجید کے تو جو تمام مضامین ہے اس کی بنیاد گویا اس سورت میں رکھ دی گئی. اساس القرآن, یہ جڑ اور بنیاد ہے پورے قرآن مجید کی. اسی طریقے سے اس کو شفا بھی کہا گیا ہے, اور شفا ظاہری بات ہے کہ ایک شفا تو یہ ہے کہ باطنی امراض کی شفا, لیکن بالکل لٹرلی جو فزیکل امراض ہے نا اس کی شفا بھی اس میں. مشہور روایت ہے بخاری مسلم میں, کئی کتابوں میں نقل ہوئی ہے, کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کہیں باہر گئی ہوئی تھی, انہوں نے کہیں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا, تو وہاں جو اس علاقے کا امیر تھا اس کو جو ہے وہ کسی نے ڈس لیا, اس کو یا اس کے کسی عزیز کو, مجھے اب یاد نہیں ہے, سانپ نے ڈس لیا یا کسی جانور نے ڈس لیا, اور وہ اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا, بالکل جو ہے وہ جانکنی کا عالم تھا. ان کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو ہے وہاں سے اس علاقے سے آئے ہیں, تو آئے کہ بھائی کیا تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی ہے جو جھاڑ پھونک کرنے والا ہے, کوئی رکیا کرنے والا ہے. تو وہ جو وہاں کے صحابی تھے وہ چلے گئے, اور وہاں جا کر انہوں نے جو ہے کہا کہ میں وہ دم تو کر دوں گا لیکن اس کا معاوضہ ہوگا, ان کو ضرورت بھی تھی اس وقت مال کی, تو معاوضہ محض 100 بکریاں معاوضہ طے ہوا, اور پھر وہاں انہوں نے ان کو سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھی اور پڑھ کے دم کیا اور اس سے وہ ان کو شفا ہو گئی اور وہ معاملہ ٹھیک ہو گیا. اب وہ بکریاں لے کر آ گئے لیکن ان کے اندر ایک گلٹ سا تھا کہ پتہ نہیں ہم نے یہ ٹھیک کیا معاملہ کہ نہیں ٹھیک کیا, یہ بکریاں ہم نے لی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری بات بیان کی کہ اس طرح کا معاملہ ہوا اور ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو وہ اچھا ہو گیا, بھلا چنگا ہو گیا. تو اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما کان یدریہ انہا رقیہ, یہ ان صاحب کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ رقیہ ہے, اس میں دم ہے, اس میں جو ہے شفا ہے. اور آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں, بالکل ٹھیک ہے, تم نے بکریاں لی ہیں. اور چونکہ ایک اشکال سا رہتا ہے نا, ابہام سا رہتا ہے کہ معلوم نہیں, شاید ایسے ہی دل رکھنے کے لیے آپ نے کہہ دیا ہے, تو آپ نے کہا کہ نہیں, میرے لیے بھی اس میں سے حصہ نکالو, اس میں سے میرا حصہ بھی دو تاکہ وہ بالکل بے تکلف اس ہو کر اس کو استعمال کروں. تو گویا یہ شفا بھی ہے, یعنی گویا بالکل فزیکل جو ایلیمنٹس ہیں اس کی جو ہے, اسی لیے اس کا ایک نام الرقیہ بھی ہے, الکافیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے, کہ گویا یہ کفایت کرتی ہے انسان کی ہدایت کے لیے, اس کے مضامین پہ غور کر لے, اس پہ عمل کر لے تو انسان کے لیے کفایت کرتی ہے. اسی طریقے سے اس کو الصلاۃ بھی کہا گیا ہے, کیونکہ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل جیسے نماز کے مترادف قرار دیا. مشہور روایت ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے, کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم تو الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا, ولی عبدی ما سأل, اور میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو وہ عطا کر دوں گا. تو یہاں صلاۃ کہہ کے پھر آپ نے جو تفصیل ارشاد فرمائی وہ سورہ فاتحہ کی تھی, یعنی گویا سورہ فاتحہ کو آپ نے صلاۃ کہا. اسی لیے بہت سی روایتوں میں آپ نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جس نے جو ہے وہ فاتحۃ الکتاب یا سورہ فاتحہ کی تلاوت نماز میں نہیں کی. تو پھر آگے وہ جو روایت کیا ہے کہ وہ جیسے ایک بالکل ایک انٹر ایکٹیو بیان ہے, اور اسی کے ذیل میں ہم گویا سورہ فاتحہ کا جو ہے وہ بیان بھی کر لیں گے. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے, تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی, میری ثنا کی, میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں اور چاہوں گا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہذا ما بینی و بین عبدی و لعبدی ما سأل, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اس کو دے دیا. اور پھر جب بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھذا لعبدی و لعبدی ما سأل, یہ حصہ سارا کا سارا میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا, میں نے اس کو عطا کر دی. تو یہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ یا قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ پڑھتے وقت, اس کی تلاوت کرتے وقت جو ہے وہ تعوذ کیا جاتا ہے, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے. اس کا خود حکم قرآن مجید میں ہے, سورہ نحل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے نبی آپ جب بھی قرآن مجید پڑھیے, اس کی قراءت کریں, تو آپ پناہ طلب کر لیں اللہ سے شیطان رجیم کی, یعنی جو شیطان ہے, جو مظلوم ہے, ملعون ہے, دھتکارا ہوا ہے, اس سے پناہ حاصل کر لیں اللہ کی, اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں. تو یہ ہمیں گویا حکم دیا گیا. اسی لیے قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھنا ہو تو اگر بسم اللہ رہ بھی جائے تو ٹھیک ہے, لیکن بہرحال تعوذ ضرور پڑھنا چاہیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ ضرور پڑھنا چاہیے, کیونکہ خود شیطان نے یہ چیلنج دیا تھا کہ اے اللہ میں تیری صراط مستقیم پر گویا بیٹھ جاؤں گا اور ان کے آگے سے بھی آؤں گا, پیچھے سے بھی, دائیں سے بھی, بائیں سے بھی, اور تو ان میں سے اکثر کو جو ہے اپنا شکر گزار نہیں پائے گا. تو اب جو قرآن مجید کیا ہے وہ صراط مستقیم ہے, جب انسان اس کے پاس آئے تو اللہ سے پناہ طلب کر لے شیطان کی. تو یہ اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے, اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہر نیک کام ہر اچھا کام. اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے. اور پھر یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے, یا قرآن مجید کی باقی صورتوں کا حصہ ہے یا نہیں ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے, یہ ہمارا ہم سے کنسرن اس کا نہیں ہے. اس کے بعد جو سورہ فاتحہ ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دعا ہے, اور بہت ہی جامع دعا ہے, اور یہ دعا ہے, اور باقی پورا قرآن مجید گویا جواب دعا ہے. جو انسان نے طلب کی ہے اس کا جواب آنسو افلاق جو آیا ہے وہ پھر گویا الف لام میم سے لے کر جو ہے اور والناس تک گویا اس کا جواب ہے جو آیا ہے. تو اس کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین, کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو جہاں تمام جہانوں کا رب ہے. تو حمد کہتے ہیں, یعنی حمد میں دو چیزیں شامل ہیں, اس میں ثنا بھی ہے مدح بھی ہے اور شکر بھی ہے, تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہے. کیونکہ ایک صاحب تھے وہ کچھ شعر وغیرہ کہا کرتے تھے, اسود ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ الا انشرک محامد حمدت بها ربی تبارک و تعالی, کہ اللہ کے نبی کیا میں آپ کو سناؤں نا کہ وہ کچھ اشعار جو میں نے اللہ کی حمد کے کہے ہیں اور جس کے ذریعے میں نے اللہ کی تعریف کی ہے, اپنے رب کی حمد بیان کی ہے, وہ بیان نہ کروں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ضرور بیان کرو, اور فرمایا کہ اما ان ربک عز وجل یحب الحمد, کہ بے شک تمہارا جو رب ہے جو بہت ہی بزرگ و برتر ہے وہ حمد کو پسند کرتا ہے, وہ حمد کو محبوب رکھتا ہے. تو حمد کے اندر گویا جس کو ہم کہیں گے لٹرل معنوں میں خوشامد کا پہلو بھی بہت غالب ہے, کہ اللہ کی خوشامد کی جائے, اللہ کو کی تعریف کی جائے, اللہ کی ثنا کی جائے ان نعمتوں پر بھی جو براہ راست ہم سے متعلق ہیں, جہاں شکر کا پہلو ہے, اور ان چیزوں سے بھی جو بہرحال ہمارے سامنے نہیں ہیں اس حوالے سے بھی ہے. اور جیسے ثنا کا جو پہلو ہے وہ اللہ کے ریفرنس سے ہے کہ اے اللہ کیا تیری شان ہے, کیا تیرا مرتبہ ہے, اور حمد کا جو رخ ہوتا ہے وہ بندے کی طرف ہوتا ہے. یعنی ثنا کیا کہتی ہے کہ اے اللہ تیری ثنا ہے, تیری حمد ہے کہ تو ہے اور تیری یہ شان ہے. اور حمد میں پہلو یہ ہے کہ میں بھی ہوں اتنا حقیر, اتنا ذلیل ہونے کے باوجود بھی تو نے مجھے اتنی اہمیت دی ہے کہ مجھے مخاطب کیا, مجھ سے کلام کیا, مجھے اپنی وحی کا مخاطب بنایا. تو الحمدللہ, کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے, لفظ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے, اس کو اسم جلالہ کہتے ہیں, اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گویا اسم علم ہے, یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. باقی ناموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صفاتی نام ہے, یہ لفظ اللہ جو ہے یہ ذاتی نام ہے. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی وہ اسم اعظم ہے کہ جس کی بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے حوالے سے جب اللہ کو پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی جو طلب ہے اس کو رد نہیں کرتے. تو الحمدللہ رب العالمین, تمام جہانوں کا رب ہے. رب کہتے ہیں مالک کو بھی, پیدا کرنے والے کو بھی, مالک کو بھی, پرورش کرنے والے کو بھی, اس نے پیدا کیا ہے جو مالک ہے, اور جو پرداخت کر رہا ہے, جو پرورش کر رہا ہے. اور یہ جو ربوبیت ہے, یہ ربوبیت ظاہری بات ہے کہ مادی بھی ہے, انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے فزیکلی, اس کو پانی کی ضرورت ہے, اس کو ہوا کی ضرورت ہے, اس کو اناج کی ضرورت ہے, اس کا بھی اللہ نے اہتمام کیا, غیر معمولی اہتمام کیا. اور اسی طریقے سے ایک ربوبیت معنوی ہے, انسان کو کچھ روحانی طور پہ بہت سی چیزیں درکار ہیں, اس کو وحی درکار ہے, اس کو ہدایت درکار ہے, اس کا بھی اللہ نے اہتمام کیا. تو خاص طور پہ جو سورہ فاتحہ ہے اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا پہلو ہے, اس کا بہت ہی اچھا بیان صاحب ترجمان القرآن مولانا ابوالکلام آزاد نے بہت اچھا بیان کیا ہے. اس تفسیر میں بہرحال کچھ مسئلے بھی ہیں, لیکن سورہ فاتحہ کی جو سب سے اچھی تفسیر ہے نا, بہت ہی تفصیلی, وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی ہے ترجمان القرآن میں. باقی ترجمہ تو ان کا حواشی کی طرح کا ہے, وہ مکمل ہے بھی نہیں, لیکن اس کا جو مقدمہ ہے نا وہ سورہ فاتحہ پر ہے, اور وہ بہت تفصیل سے ہے. اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت, اللہ کی بادشاہت, اللہ کا رب ہونا, اللہ کا جو ہے وہ ہادی ہونا, اس چیز کو بہت ہی وضاحت سے اور تفصیل سے بیان کیا گیا. تو سب سے پہلے جب انسان اس کائنات کو دیکھتا ہے, اپنے ارد گرد کا مشاہدہ کرتا ہے, تو اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی حمد نکلتی ہے, اللہ کی ثنا نکلتی ہے. یہ کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے, الرحمن الرحیم. اور وہ جو اس کائنات کو بنانے والا ہے, اس کائنات کو چلانے والا ہے, وہ کوئی اذیت پسند نہیں ہے. وہ جو تصورات پرانی میتھولوجیز میں رہا ہے کہ جیسے اس کائنات کو بنانے والا کا جو بھی دیوتا ہے وہ سیڈسٹ ہے, وہ اذیت پسند ہے, اور اس نے لوگوں کو جو ہے وہ ڈال دیا ہے ایک دنیا میں, اور یہاں پہ ان کی مشکلات کو دیکھتا ہے اور دیکھ کے خوش ہوتا ہے, تالیاں پیٹتا ہے. جیسے پرانے زمانے کے بادشاہ ہوا کرتے تھے, وہ جو ان کے سٹیڈیمز ہوتے تھے اس کے اندر اپنے غلاموں کو پھینکتے تھے اور غلاموں کے اوپر شیروں کو چھوڑ دیتے تھے, اور وہ شیر ان کو بھنبھوڑتے تھے, کاٹتے تھے, اور وہ بادشاہ اوپر بیٹھ کے دیکھتے تھے اور تالی پیٹتے تھے. تو یہ بھی تصور رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ایسی کوئی واردات ہوئی ہے, کہ ہمیں بنا کے پھینک دیا گیا ہے اور ہماری تکلیفوں پہ جو ہے وہ مزہ لیا جا رہا ہے, لطف لیا جا رہا ہے, جیسے کوئی رام کی لیلا ہے اور کوئی جو ہے اندھیر نگری ہے. کہا کہ نہیں, جو بھی انسان اس کائنات پر غور کرتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا, اس دنیا کو چلانے والا وہ کوئی ظالم اور جابر نہیں ہے, بلکہ رحمان اور رحیم ہے. ہر طرف اس کی رحمت کے مظاہر جا بجا آپ کو ملتے ہیں. اور رحمان اور رحیم دونوں الفاظ, ظاہری بات ہے ان دونوں کا جو مادہ ہے وہ رحمت ہی ہے, اور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. تو ایک رائے تو یہ ہے جو بہت سے مفسرین نے لکھی ہے کہ جو رحمانیت ہے وہ عمومی ہے, وہ ہر ایک پر ہے, وہ اپنے ماننے والوں پر بھی ہے, نہ ماننے والوں پر بھی ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رحمان الدنیا والآخرہ, کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی رحمت ہے جو بطور کار آتی, اور وہ رحمت جو اس کے اپنے خاص بندوں کے لیے ہے, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, کہ بے شک اللہ کی رحمت تو محسنین خوب کاروں سے قریب ہے. تو وہ جو رحمت خصوصی ہے جو آخرت میں بروئے کار آئے گی, جس کی بنیاد پر ہم میں سے کوئی بھی آدمی جنت میں جانا کوالیفائی کرے گا, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس کا عمل اس کو نجات نہیں دے سکتا. تو کسی نے عرض کی کہ آپ بھی؟ تو کہا کہ ہاں میں بھی. اللہ یتخم غمدنی اللہ برحمت من, کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے. تو وہ رحمت خصوصی ہے جو آخرت ہمیں درکار ہے, گویا اس کا تعلق رحیمیت سے زیادہ ہے. اور ایک اور بات بھی یہ بیان کی جاتی ہے کہ رحیم کا لفظ جو ہے وہ عمومی ہے, وہ بندوں کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے. خالی رحیم بھی لوگوں کے نام ہوتے ہیں, عبد الرحیم بھی ہوتے ہیں, لیکن خالی رحمان جو ہے وہ نام عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے روا نہیں ہے. عبد الرحمان ہے, لیکن رحیم کا لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ اہل ایمان کے لیے بہت ہی رؤوف بھی ہیں, بہت ہی رحیم بھی. تو الحمدللہ رب العالمین, کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے, وہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین, وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اس دنیا میں ہمیں جو چیزیں درکار ہیں, امام غزالی علیہ رحمہ ایجاد فرماتے ہیں نا کہ یہ جو دو چیزیں ہیں, خوف اور رجا, یہ کہا کہ یہ جناحا طیر, یہ ایک پرندے کے دو پروں کی طرح ہیں. یعنی وہ پرندہ جو اللہ کی طرف پرواز کرتا ہے, وہ اس کے دو پر ہوتے ہیں, ارے بتا ہر پرندے کے دو پر ہوتے ہیں. تو کہا کہ یہ دو پر ہمیں دیے گئے ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ کی طرف پرواز کر سکتے ہیں, ایک خوف کا اور ایک رجا کا. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, ظاہری بات ہے اس میں یہ صفات بیان ہوئی, ربوبیت ہے, رحمانیت ہے, رحیمیت ہے. لیکن اب فرمایا کہ مالک یوم الدین, تاکہ بیلنس رہے, خوف اور رجا کے درمیان اور ترغیب و ترہیب کے درمیان معاملات بیلنس رہیں, کہ وہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے. تو اس کی رحمت, اس کی ربوبیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ایک دن برپا کرے کہ جس دن ہر چیز ریکنسائل ہو جائے, ہر چیز طے ہو جائے. اس دنیا میں جو لکوناز ہیں, اس دنیا میں جو کمزوریاں ہیں, جو کھانچے ہیں, جو نقص ہیں, وہ وہاں جا کے دور ہو جائیں, کیونکہ یہ دنیا کامل نہیں ہے, یہ دنیا ناقص ہے, اور اس دنیا کی کوئی ایکسپلینیشن ممکن ہی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ آخرت کو ملا کے نہ دیکھا جائے. اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ ہر چیز جوڑا جوڑا ہے اس دنیا میں، تو دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے اور وہ آخرت ہے. آخرت کو ساتھ ملائے بغیر دنیا کی حقیقت کھل نہیں سکتی. دنیا پھر واقعتاً اندھیر نگری ہے، اور پھر ایک جو ہے وہ چوپٹ راج، وہ کہا کہ وہ مالک یوم الدین ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک بھی ہے. وہ اللہ ہے، اس نے پیدا کیا، اس نے اس دنیا میں انسان کے لیے رحمت کا ربوبیت کا سامان کیا، اسی کا لازمی تقاضا ہے کہ پھر وہ ایک دن برپا کرے اور پھر انسانوں کا احتساب کرے. ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان نے یہ خیال کر لیا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ سورہ نبا اگر آپ پڑھ لیجئے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا، پڑھتے چلے جائیے. وہ جہاں کلمینیٹ کہاں کرتا ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ ساری جو اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ جو اتنا کچھ نوازا گیا ہے، یہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ فیصلے کا دن مقرر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اتنا کچھ اللہ کی نعمتیں پائے اور اس کے بعد مٹی میں جا کے مٹی ہو جائے. تو کہا کہ نہیں، مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ دن ایک برپا کرے گا، اور یہ اللہ کی رحمت کا ہی تقاضا ہے. کتب ربکم اعلیٰ نفس الرحمہ، یا کتب اعلیٰ نفس الرحمہ، اس نے اپنے نفس پہ رحمت کو لکھ دیا ہے، اور اس رحمت کا مظہر کیا ہے؟ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فی، کہ وہ تمہیں ایک ایسے قیامت کے دن جمع کرے کہ جس میں کوئی شک نہیں. تو اللہ کی رحمت ہی کا مظہر ہے کہ وہ قیامت برپا کرے، اور جو محسنین ہیں ان کو نوازے، اور جو مجرمین ہیں ان کو سزا دے. تو جب بندہ یہ تین آیات پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمیدنی عبدی، اثنا علیہ عبدی، و مجدنی عبدی. اس کے بعد کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ یہ کائنات با مقصد ہے، اس میں کائنات میں اللہ کی رحمت، اللہ کی ربوبیت جا بجا ہے، اور اس کو ختم ہونا ہے، اور ختم ہونے کے بعد ایک دن برپا ہوگا جب ہر چیز کا حساب ہوگا. تو اب بندے کیا کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. عبادت اور استعانت، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. ولعبدی ما سأل، ایک اس کی طرف سے ایک کمٹمنٹ ہے ایاک نعبد، اور ایک ڈیمانڈ ہے ایاک نستعین، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. تو کہا کہ ولعبدی ما سأل، جو اس نے مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا، میں نے اس کو دے دیا. تو عبادت کس کو کہتے ہیں؟ امام تیمیہ علیہ رحمہ کا ایک رسالہ ہے، رسالۃ العبودیہ، اس کا موضوع یہ ہے. اس کا آغاز یہاں سے ہوتا، ان سے کسی نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، تو اس سوال کا جواب دیا جو پھر ایک رسالہ چھپ گیا، کہ یہ عبادت کسے کہتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا، عبادت ایک اسم جامع ہے ہر اس چیز کا جو اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ محبت کرتے ہیں، جس پہ اللہ راضی. من الاقوال والافعال الظاہرہ والباطنہ، اقوال بھی ہیں اور افعال بھی ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی. پھر تفصیل کی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس کے بعد قربانی، اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور جہاد فی سبیل اللہ، اور پھر آگے تفصیل دی ہے بر الوالدین، اور پھر کہا ہے کہ خشیت، محبت، شکر، ذکر، نعمت، یہ سب چیزیں اس کے اندر ہے. تو یہ عبادت کیا ہے؟ کل بندگی ہے جو آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے. تو اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ کر سکیں، تو تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اسی لیے ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی یہ کلمہ پڑھتے تھے کہ اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد کر اس پر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اس پر کہ میں تیرا شکر کر سکوں، اور اس پر کہ میں تیری بندگی میں حسن پیدا کر سکوں. اے اللہ تو ہماری مدد کر اس پر. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں دکھا دے سیدھی راہ. ہدایت کا لفظ کا ابتدائی مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اراۃ الطریق، رستہ دکھا دینا. اور ہدایت کا آخری مطلب کیا ہوتا ہے؟ الایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا. تو اے اللہ تو رستہ دکھا بھی دے، سجھا بھی دے، چلا بھی دے، اور منزل مقصود تک پہنچا بھی دے. تو اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط مستقیم پر ہمیں چلا دے. صراط مستقیم کیا؟ یہ کتاب و سنت ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء, میں تمہیں ایک بالکل صاف شفاف اور روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیلہا کا نہاریہا, اس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکتی ہیں, کوئی چیز اس میں مبہم نہیں ہے, کوئی چیز ایمبیگوس نہیں ہے. تو کہا کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا, صراط مستقیم دکھا, صراط الذین انعمت علیہم, راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا. وہ انعام منعم علیہم کون ہے؟ خود اس کا سورہ نساء میں ذکر ہے کہ ومن یطع اللہ والرسول, جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہوگا, فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہوں گے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا. وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں, وہ صدیقین ہیں اور شہداء ہیں اور صالحین, یہ منعم علیہم گروہ ہے. تو اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا, راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ان کی راہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ان کی راہ کہ جو گمراہ ہو گئے. مغضوب علیہم کون ہیں؟ کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کو جانا پہچانا سمجھا اور پھر جانتے بوجھتے انحراف کیا, یہ مغضوب علیہم. اور ضالین کون ہیں؟ کہ وہ بات سمجھی نہیں صحیح, انہوں نے ہدایت کو گم کر دیا اور جو ہے وہ افراط و تفرید کا شکار ہو گئے. اسی لیے روایات میں آتا ہے نا کہ یعنی مغضوب علیہم کا جو نمائندہ گروہ ہے پچھلی امتوں میں وہ یہود ہے, اور ضالین کا جو نمائندہ گروہ ہے پچھلی امت میں وہ نصارہ ہیں. یہود ان کے ہاں اللہ کے انبیاء آئے, پیغمبر آئے, لیکن انہوں نے ضد کی, انعاد کیا, پیغمبروں کو قتل کیا, اللہ کی کتاب میں تحریف کی, وہ مغضوب علیہم ہیں. اور نصارہ کون ہیں؟ کہ وہ غلو کا شکار ہو گئے, اپنے پیغمبر کی محبت میں غلو کیا, شریعت کو گم کر دیا اور پھر گمراہی کی رائے اختیار, نئی نئی بدعتیں ایجاد کی انہوں نے. تو اسی لیے سفیان ابن عیینہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ من فسد من علمائنا کان فیہ شبہم من النصارہ, شبہم من الیہود. تو سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء میں سے جو بگڑتے ہیں نا اور جو کرپٹ ہوتے ہیں, ان کے اندر جو مثال ہے وہ یہود کی ہے. یعنی علماء کون ہوتے ہیں؟ یعنی یہود. اس لیے آپ دیکھیں یہود کے علماء کا بہت تذکرہ ہے, وہ جانتے تھے, کتابیں پڑھتے تھے, وحی کو جانتے تھے, لیکن جان بوجھ کے ہٹتے تھے, استعمال کرتے تھے اللہ کی کتاب کو, ایکسپلوائٹ کرتے تھے, اور ساری پابندیاں لوگوں پہ عائد کرتے تھے, خود بالکل اپنے آپ کو بری کر لیتے تھے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ علم کی راہ سے جو گمراہی آتی ہے نا علماء کے اندر, وہ یہود کی راہ سے آتی ہے, وہ مغضوب علیہم. اور جو عباد, من فسد من عبادنا, جو عباد ہوتے ہیں نا زاہد عابد لوگ, جو صوفیہ اور مشائخ ہوتے ہیں, کہا کہ جب وہ کرپٹ ہوتے ہیں, جب ان میں فساد آتا ہے, تو ان کی مثال نصارہ کسی ہے جنہوں نے غلو کیا, جنہوں نے اپنے پیغمبر کی شان کو بہت زیادہ بڑھایا. تو کہا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ سیدھی راہ چلا ان لوگوں کی راہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا, جو انبیاء ہیں, شہداء ہیں, انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں اور صالحین ہیں, اور ان لوگوں کی راہ نہ چلا جنہوں نے ہدایت کو جانا اور جان بوجھ کے انحراف کیا, یا جو ہدایت جنہوں نے گم کر دی اور اپنی طرف سے کچھ رستے اختیار کر لی. اور آخر میں آمین کا لفظ کہا جاتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ ایسا ہی ہو. تو یہ سورہ فاتحہ ہے, بہت ہی عظیم دعا ہے اور بہت ہی اس کا مقام و مرتبہ ہے کہ کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے, جو رحمان ہے اور رحیم ہے, اور جو بدلے کے دن کا مالک ہے. اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے, تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا, وہ راہ کہ جو سیدھی راہ ہے ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا, نہ ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے. آمین. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.